غزہ میں کیا ہوا، کیوں ہوا؟ فرائیڈے اسپیشل پاکستان۔
اصول ہے، موت وہیں جاتی ہے جہاں زندگی ہوتی ہے، جنگ وہیں ہوتی ہے جہاں مزاحمت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں عرب دنیا آزاد ہے اور غزہ مقبوضہ علاقہ ہے، مگر غزہ میں اسرائیل کے 28 روزہ جارحیت سے معلوم ہوا کہ عرب دنیا کے تمام ممالک غلام ہیں، البتہ غزہ آزاد ہے۔ بلا شبہ غزہ کی آزادی سیاسی اور معاشی نہیں ہے، مگر حماس روحانی، ذہنی، نفسیاتی اور جذباتی طور پر آزاد ہے، اور اس کے زیر اثر غزہ کے لوگ بھی۔ حضرت بلال علیہ السلام غلام تھے، وہ نہ اپنے آقا کی غلامی سے نجات حاصل کر سکتے تھے نہ اس کے تشدد سے، لیکن وہ اذیت سہتے ہوئے احد احد کہہ سکتے تھے اور اعلان کر سکتے تھے کہ تم چاہے مجھے جان سے مار دو، مگر میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا۔ یہی ان کا ایمان تھا، یہی ان کی آزادی تھی۔ حماس اور غزہ کے لوگوں کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اسرائیل 28 دن تک غزہ میں رقص ابلیس کرتا رہا۔ اس نے 28 دن میں 2,867 انسانوں کو شہید کر دیا، ان میں 450 بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل نے 28 دن میں 9,500 افراد کو زخمی کر دیا، جن میں 2,800 بچے اور 1,800 خواتین شامل ہیں۔ مگر اس کے باوجود حماس اور غزہ کے لوگوں نے اسرائیل کے آگے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔
اسرائیل نے کبھی فلسطینی ریاست کے قیام پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا، اور اس کی کوشش یہ رہی کہ ناجائز بستیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ کیا جائے اور فلسطینیوں کو باہم دست و گریباں رکھا جائے۔ لیکن حال ہی میں حماس اور الفتح نے مخلوط حکومت قائم کر دی تھی اور اعلان کیا تھا کہ آئندہ 6 ماہ میں غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں انتخابات کرا دیے جائیں گے۔ اسرائیل کے لیے حماس اور الفتح کا معانقہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہو سکتا تھا۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو غزہ میں اسرائیل کی جارحیت کا ایک سبب الفتح اور حماس کی مخلوط حکومت کے تجربے کو ناکام اور بے معنی بنانا تھا۔ اسرائیل کی جارحیت اور درندگی کا دوسرا سبب یہ تھا کہ وہ غزہ میں بے پناہ جانی اور مالی نقصان کے ذریعے مقامی لوگوں میں حماس کے خلاف رد عمل پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اسرائیلی جارحیت کی تیسری وجہ یہ تھی کہ حماس نے کئی برسوں کی محنت سے ایک زیر زمین غزہ تخلیق کیا تھا۔ اس زیر زمین غزہ کے ذریعے حماس کے مجاہدین اسرائیلی علاقوں تک رسائی حاصل کر سکتے تھے، اسرائیل کی فوجی کارروائی کے دوران زیر زمین سرنگوں میں پناہ حاصل کر سکتے تھے، ان میں اپنا اسلحہ رکھ سکتے تھے۔ اسرائیل کے پاس اس سلسلے میں اطلاعات موجود تھیں اور وہ چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کہ زیر زمین غزہ اسرائیل کے لیے کسی بڑے نقصان کا سبب بنے، اسے تباہ کر دیا جائے۔ اسرائیل کی جارحیت کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ حماس کی علاقائی تنہائی کو نمایاں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسرائیل ان میں سے کوئی مقصد بھی حاصل نہ کر سکا۔
بلا شبہ اسرائیل 28 دن تک غزہ کو خون میں نہلانے میں کامیاب رہا، اور اس نے اس سلسلے میں بچوں، خواتین، بوڑھوں، یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے اسکولوں کو بھی نہیں بخشا۔ لیکن اسرائیل کی اس ننگی جارحیت نے امریکہ اور یورپ ہی کے نہیں، مشرق وسطی کے حکمرانوں کے چہرے بھی پوری طرح عیاں کر دیے ہیں، اور یہ حقیقت آشکار ہوئی ہے کہ اسرائیل کے حامی صرف امریکہ اور یورپ نہیں بلکہ عرب حکمراں بھی حماس کے ساتھ جنگ میں پوری طرح اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ 28 روز کی اسرائیلی جارحیت سے یہ حقیقت بھی آشکار ہو گئی کہ حماس اور فلسطینی چونکہ حق پر ہیں، اس لیے ان میں قربانی دینے، قربانیوں کو جذب کرنے اور مزاحمت کو زندہ اور جاری رکھنے کی غیر معمولی قوت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ قوت حماس اور اہل فلسطین کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہی قوت حماس اور اہل فلسطین کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ میڈیٹیرین سی کے ساحل پر دہشت گرد حکومت قائم نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں اسرائیل نامی دہشت گرد حکومت موجود ہے۔ الرائی اليوم، لندن۔
برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے سنڈے ٹیلی گراف میں شائع ہونے والے اپنے ایک مقالے میں بحیرہ روم کے ساحل پر دہشت گرد حکومت کی تشکیل کی جانب سے خبردار کیا ہے، جس کی سرحدیں نیٹو کے حلیف ملک یعنی ترکی سے بھی مل سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اسلامک اسٹیٹ تنظیم کی سازش کامیاب ہو گئی جو عراق اور شام میں ہزاروں کلومیٹر کے رقبے پر قابض ہے تو بحیرہ روم کے ساحل پر دہشت گرد حکومت کا قیام عمل میں آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس تنظیم کا خطرہ برطانیہ اور یورپ سے اب بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ اس مقالے کا عنوان تھا زہریلی آئیڈیالوجی کا مقابلہ کیجیے ورنہ برطانیہ کی سڑکوں پر دہشت گردی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔
کیمرون کے اس انتباہ میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی کی گئی ہے جو ہمیں ان کے پیشرو ٹونی بلیئر کی عراق کے عام تباہی کے ہتھیاروں سے متعلق کی جانے والی مبالغہ آرائی کی یاد دلاتی ہے۔ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ بلیئر اپنے ہم وطنوں سے جھوٹ بولے تھے اور انہوں نے عراق پر حملے کے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹے بیان دیے تھے۔ کیمرون شاید اسی راستے پر چل رہے ہیں، یعنی نئے بہانوں کے ذریعے عراق میں فوجی مداخلت کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دہشت گرد جماعتوں کے خطرات کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہمیں پوچھنے کا حق تو بہرحال ہے کہ ان تنظیموں کے وجود میں آنے اور طاقتور بننے کے سلسلے میں ذمہ دار کون ہے اور کس نے لیبیا، یمن اور عراق میں ان تنظیموں کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا۔
اپنے ملک کا وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے ڈیوڈ کیمرون کو برطانیہ کے لیے اسلامک اسٹیٹ کے خطرات پر تشویش میں مبتلا ہونے کا حق ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ اس تنظیم میں برطانیہ کے 400 برطانوی شہری بھی شامل ہیں جو اپنی جنگی مہارت کے ساتھ وطن لوٹنے کی صورت میں دہشت گردانہ حملے کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ جولائی سن 2005 میں میٹرو ٹرینوں پر دہشت گردانہ حملے ہوئے تھے، لیکن اس بات پر اعتراض ہے کہ وہ ان خطرات کا اعتراف نہیں کر رہے ہیں جو ان کی حکومت اپنے اتحادیوں یعنی امریکہ اور یورپی یونین کی دوہری پالیسیوں کی وجہ سے مول رہی ہے۔ مسٹر کیمرون سے معذرت خواہی کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ غزہ پٹی پر اسرائیلی جارحیت جس طرح انہوں نے حمایت کی اور اس جارحیت میں 2000 سے زیادہ انسان شہید ہو گئے جن میں 1/4 سے زیادہ بچے تھے اور 11,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے، وہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ انہوں نے کردوں، ایزدیوں اور لیبیا کے عوام کی مدد کے نام پر فوجی مداخلت کی، لیکن انہوں نے غزہ کے بچوں کی مدد کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کیا یہ لوگ انسان نہیں تھے؟ اور کیا برطانیہ ہی ان کی موجودہ بدبختی اور بدحالی کے سلسلے میں سب سے زیادہ قصوروار نہیں ہے؟ بحیرہ روم کے ساحل پر دہشت گرد حکومت کے ممکنہ قیام سے حد درجہ قائف ڈیوڈ کیمرون سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ وہاں ایک دہشت گرد حکومت آج بھی موجود ہے جو بے گناہ لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ بناتی ہے۔ بچوں کو قتل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی نگرانی میں چلنے والے اسکولوں پر بمباری کرتی ہے، عالمی قوانین کی دھجیاں اڑاتی ہے۔ اسی حکومت کا نام اسرائیل ہے۔ کیسے ختم ہو پولیس کی عسکری ماہیت، دی نیشن امریکہ۔
یہ مطالبہ زور شور سے کیا گیا ہے کہ امریکہ میں پولیس کی عسکری ماہیت کو قصہ پارینہ بنا دیا جانا چاہیے۔ فرگوسن میں جو فوجی اسلحے اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ 1997 میں شروع ہونے والے ہتھیاروں کی منتقلی کے پروگرام کے تحت پینٹاگون سے براہ راست پہنچے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت $4 ارب کے ہتھیاروں کی تقسیم عمل میں آئی ہے۔ پولیس محکموں کو اضافی ہتھیار بغیر کوئی قیمت ادا کیے دیے گئے ہیں اور انہیں یہ بھی وضاحت نہیں کرنی ہے کہ یہ ہتھیار کیسے استعمال کیے جائیں گے۔ اس پروگرام کے بعد ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی DHS نے بھی دہشت گردی سے مقابلے کے نام پر $34 ارب کی امداد فراہم کی ہے اور اس بجٹ کی مدد سے فوجی کنٹریکٹروں کو پولیس محکمے میں وسیع رسائی حاصل کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ فرگوسن کے واقعات پر اپنے رد عمل میں جارجیا کے رکن پارلیمنٹ ہینک جانسن نے کانگریس ارکان کو ایک خط تحریر کیا ہے جس میں پینٹاگن کا اسلحہ جاتی پروگرام ختم کرنے سے متعلق بل ایوان میں پیش کرنے کے اپنے ارادے سے انہیں باخبر کیا ہے۔ اسی طرح DHS کی دہشت گردی سے مقابلے کے نام پر دی جانے والی گرانٹ کو بھی ختم کرنے کے لیے اقدام کیا جائے گا، کیونکہ پولیس کو ملنے والے ہتھیاروں کی مخالفت میں اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
جب سے 11 ستمبر کا واقعہ ہوا ہے، نگرانی اور اطلاعات جمع کرنے کے پروگرام میں بہت زیادہ وسعت آئی ہے اور یہ کام مقامی پولیس فیڈرل حکام کی ہم آہنگی سے انجام دے رہی ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی نے پورے ملک میں درجنوں انسداد دہشت گردی مراکز قائم کر دیے ہیں، حالانکہ ہیلینا، مونٹانا، جیفرسن اور میسوری جیسی جگہوں پر بھی جہاں دہشت گردی کا خطرہ بہت محدود سمجھا جاتا ہے، وہاں بھی نگرانی کی سرگرمیاں جاری ہیں اور امن کارکنوں اور قبضہ کرو تحریک کے کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سینٹ کی ایک کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ان مراکز نے دہشت گردی کے سلسلے میں کسی قسم کی اطلاعات فراہم نہیں کی ہیں۔ نگرانی کے عمل میں اب دو نئے پولیس ڈرون طیارے بھی استعمال ہونے لگے ہیں۔ پیرا ملٹری یونٹوں کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے ایسے درجنوں واقعات ہوئے ہیں جن میں پولیس نے بالکل غلط طریقے سے لوگوں کو ہلاک یا زخمی کیا ہے۔
اس عسکری پالیسی کی تہ میں ایک چیز جو پوشیدہ ہے وہ نسل پرستی ہے۔ یہ پالیسیاں جرائم یا انصاف کے لیے نہیں بلکہ تادیبی اور تعزیراتی انداز میں غیر سفید فاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ ماہرین اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ کس طرح ماڈرن کرمنل جسٹس پالیسی کو ریپبلکن پارٹی نے تیار کیا ہے، جنوبی خطوں کے گوروں کو رجھانے کے لیے انہیں استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی کا یہ عالم ہے کہ وہ جرائم کے معاملے میں بڑی نرمی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یو کے امانوں کا مثبت دور ہے تہران۔ اردو ریڈیو تہران۔
ایٹمی انرجی کے عالمی ادارے کے سربراہ یوکیا امانو نے اپنے دورے تہران کو، جو ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق مسائل کے تناظر میں انجام پایا ہے، مثبت قرار دیا ہے۔ یوکیا امانو نے اپنے ایک روزہ دورے تہران کے موقع پر اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی، ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے کے سربراہ علی اکبر صالحی اور وزیر خارجہ ڈاکٹر جواد ظریف سے ملاقات کی۔ یوکیا امانو نے اپنے دورے کے اختتام پر ایک پریس کانفرنس میں متفق علیہ امور کے سلسلے میں انجام پانے والے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس بیان میں تاکید کی گئی ہے کہ IAEA ایران کی تعاون سے ماضی اور حال کے تمام مسائل کو حل کرنے کا پابند ہے۔
ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ یوکیا امانو کے دورے تہران کا اگر مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے تو یہ مثبت موقف کا حامل ہے اور توقع ہے کہ گفتگو کا ماحصل گروپ 5+1 کے مذاکرات پر مثبت اثر ڈالے گا۔ ایران کے حکام کے ساتھ یوکیا امانو کی ملاقات کا بنیادی نقطہ کم سے کم وقت میں ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ اتفاق رائے حاصل کرنا ہے۔ ایران اور ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ گزشتہ برس ہونے والے معاہدے کی بنیاد پر تہران نے مئی کے مہینے میں 25 اگست تک ایٹمی شفافیت کے لیے 5 اقدامات پر عمل درآمد پر اتفاق کیا تھا۔ اس سلسلے میں امانو کے بیان میں آیا ہے کہ دونوں طرف کے حکام نے موجودہ عملی اقدامات کو جاری رکھنے کے لیے منصوبہ بندی کر لی ہے۔
اس مثبت جائزے کا مطلب یہ ہے کہ ایران گروپ 5.1 اور ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ اپنے ایٹمی مذاکرات میں سنجیدہ ہے۔ ایران کو ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی سے جو توقع ہے وہ سیاسی مول تول نہیں ہے، بلکہ ایران پرام ایٹمی مقاصد کے لیے یورینیم کی افزودگی کے حق کا خواہاں ہے۔ ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام کو شفاف بنانے کے لیے تمام ضروری وسائل IAEA کے حوالے کر دیے ہیں تاکہ وہ ان سرگرمیوں پر نگرانی کر سکے، لیکن ایرانی حکام نے ہمیشہ تاکید کی ہے کہ اس طرح کی نگرانی قانونی بنیادوں اور NPT معاہدے کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف ڈاکٹر حسن روحانی نے یوکیا امانو سے ملاقات میں اشارہ کیا ہے اور تاکید کی ہے کہ ایران کی دفاعی اسٹریٹجی میں ایٹمی ہتھیاروں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ صدر مملکت نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ایران کی میزائلی طاقت پر کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی کہا کہ ایران صرف ان قانونی احکامات کو تسلیم کرے گا جو NPT کے دائرے میں ہوں گے، اور اس دائرے سے باہر سے ڈالا جانے والا کوئی بھی دباؤ ایک غلط بدعت ہے جسے ایران قبول نہیں کرے گا۔ یہ بیان در حقیقت مغرب کے اس دباؤ کی جانب اشارہ ہے جو ایران کے ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں IAEA پر ڈالا جاتا رہا ہے۔ فسادات ختم ہوں، عالمی سہارا ہندوستان۔
فرقہ وارانہ فسادات پر لوک سبھا میں بی جے پی اور اپوزیشن کانگریس کے ممبران کے درمیان تکرار نے فسادات کو پھر موضوع بحث بنا دیا ہے۔ کانگریس کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے کا کہنا تھا کہ نریندر مودی کی سرکار بننے کے بعد 2 مہینے میں ملک کے مختلف حصوں میں 600 سے زائد فسادات ہوئے۔ وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل اور RSS کے سربراہ موہن بھاگوت کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فرقہ پرست طاقتوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس سیاسی طاقت ہے اور وہ انہیں تحفظ فراہم کرے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اتر پردیش اور مہاراشٹر جیسی ان ریاستوں میں فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں جہاں الیکشن ہونے والے ہیں۔ اس پر بی جے پی کے یوگی آدتیہ ناتھ کا کہنا تھا کہ کانگریس کی حکومت کے دوران فسادات میں ہزاروں لوگ مارے گئے اور 3 لاکھ کشمیری پنڈت اپنے ملک میں پناہ گزین بن گئے، لیکن کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ میں بحث نہیں کرائی۔ اس طرح الزام اور جوابی الزام عائد کیے گئے اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس نے کتنا صحیح کہا، کیونکہ لیڈروں کے بیانات بھی سب کے سامنے ہیں اور ملک کے حالات بھی سب کے سامنے ہیں۔ البتہ یہ ضرور بتانے کی ضرورت ہے کہ ان مسائل کا حل نہیں نکل سکا۔
ملک کے ذمہ دار لیڈروں سے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ فسادات تب تک ختم نہیں کیے جا سکتے جب تک ان کے ہونے کی وجوہات کا پتہ نہیں لگایا جائے گا اور انہیں ختم کرنے کی سنجیدہ کوشش نہیں کی جائے گی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ فسادات ہونے کی وجوہات جاننے اور انہیں ختم کرنے کے بجائے ان پر سیاست شروع کر دی جاتی ہے، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ سیاسی پارٹیاں اپنے مفادات کو کافی اہمیت دینے لگی ہیں اور یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ فسادات میں صرف جان و مال کا ہی نقصان نہیں ہوتا بلکہ برسوں کا اعتماد بھی پارا پارا ہو جاتا ہے، صدیوں سے قائم رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں، بھائی چارے میں بندھے لوگ مذہب کے خانوں میں منقسم ہو جاتے ہیں، وہ انسانوں کو اچھائی اور برائی کے دو پیمانوں میں دیکھنے کے بجائے متعدد پیمانوں میں دیکھنے لگتے ہیں۔ اس لیے فسادات ہونے کی وجوہات جاننا اور انہیں جڑ سے ختم کرنا بے حد ضروری ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ملک میں فسادات پر باتیں کرنے والے لیڈر تو بہت زیادہ ہیں مگر فسادات نہ ہونے دینے اور اگر جو ہو جائیں تو ان پر جلدی سے قابو پا لینے والے لیڈر کم ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ فسادات ہر پارٹی کے دور میں ہوتے رہے ہیں، وہ پارٹیاں جو خود کو سیکولر کہتی ہیں ان کے دور میں بھی، اور وہ پارٹیاں جو خود کو سیکولر ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتی ان کے دور میں بھی۔
وقت کا تقاضا ہے کہ فسادات پر باتیں کرنے کے بجائے فسادات کے متاثرین کو امداد بہم پہنچائی جائے، ان کی بازآباد کاری کی سنجیدہ کوشش کی جائے اور آئندہ فسادات نہ ہوں اس کے لیے اقدامات کیے جائیں، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ صرف باتوں سے فسادات نہیں رکیں گے۔ ترنمول کانگریس کے لیڈر سدیپ بندھو اپادھیائے کا یہ کہنا بجا ہے کہ ہم عوامی نمائندوں کو یہ طے کرنا چاہیے کہ ملک کے لوگ محفوظ رہیں، پرامن ماحول میں رہ کر ترقی کریں، ہمیں ایسا نظام بنانا چاہیے کہ ملک میں سبھی طرح کے فرقہ وارانہ تشدد پر روک لگ سکے۔